بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. یہ عبارت آیت صفحہ نمبر 407 پر ہے ان نسخوں کے اندر. اس آیت کا ایک ترجمہ اور مطلب وہاں اس وقت بتایا گیا تھا. بہت سارے مفسرین نے اس مطلب کو پسند نہیں کیا ہے. انہوں نے آیت کا ایک دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ ہم ان کے درمیان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی کے اندر تقسیم کرتے ہیں. معیشت کا مطلب گزران، مال دولت وغیرہ. اور ہم ان کے باعث کو باعث پر درجے کے اعتبار سے بلند کرتے ہیں، یعنی کسی کو مالدار بنایا، کسی کو اس کے مقابلے کے اندر غریب بنایا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ سخریہ کا جو لفظ ہے یہ سخرتن سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں بوجھ اٹھانا، گویا معنی کریں گے کام کرنے کے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ انسانوں کے بعض دوسرے بعض انسانوں سے اجرت دے کر کے یا بغیر اجرت کے کسی طرح بھی کام لے سکے. مالدار غریب سے کام لیں گے اور اس کے مقابلے میں اجرت دیں گے. آقا اپنے غلام سے کام کروائے گا، اس کے بدلے میں اس کو کھلائے گا پلائے گا. یہ مالداری، غریبی، فقیری ہم نے اس لیے رکھی تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے کام پورے ہوئے. اگر سب لوگ مالدار ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے نہ جاتا. اور اس دنیا کا جو نظام ہے، سیٹھ، نوکر، مالک، مملوک، یہ سب نظام معطل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ نظام بنایا. یہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کو اللہ تعالی دنیا دیتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی نافرمانیوں کے اوپر جمع ہوا رہتا ہے، حالانکہ اللہ اس کو خوب نعمتیں دے رہے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی پر جمع ہوا ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالی نے اس کو جھیل دے رکھی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو مہلت دی گئی ہے. یہ سمجھ لینے کا. ان ہوا الا عبد. اب یہاں سبق جہاں سے چل رہا تھا، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ایک بندے ہیں، وہ کوئی رسول نہیں، وہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے باعزت بندے ہیں، جن کو ہم نے نعمت نبوت سے مالا مال فرمایا. ہم نے ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا. جب وہ ہمارے ایسے بندے ہیں، انعمنا علیہ، جن کو ہم نے نعمت نبوت سے نوازا، تو پھر کیسے ہم ایسے بندے کو عذاب دے سکتے ہیں؟ وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے عیسیٰ کو مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ اور نمونہ بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے لیے بغیر باپ کے لیے اولاد کو پیدا کرنے پر قادر ہے, بغیر مرد کے ہاتھ لگائے ہوئے عورت سے بچہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے لیے لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ انہی میں سے فرشتے بنا دے رہے جو زمین کے اندر تمہارے نائب بنے. یہ بھی ایک عجیب مضمون ہے. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ ملائکہ اور فرشتوں کو پیدا فرما دے رہے, اس پر بھی قادر ہے کہ انسانوں کی اولاد میں انسان پیدا نہ ہو, انسان کی اولاد میں ملائکہ پیدا ہو, اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر. نمبر دو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ ملائکہ ایک دوسرے کے خلیفہ اور نائب بن کر کے زمین کے اندر رہے, یعنی ملائکہ زمین کے اوپر آ جائے, پھر ایک ملائکہ کی جماعت چلی گئی پھر دوسرے ملائکہ آئے, تو ملائکہ ایک دوسرے کے نائب اور قائم مقام بنے, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور یہ بھی قادر کہ دھیمے 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 اللہ تعالیٰ یا اچانک انسانوں کو اللہ ہلاک کر دے اور ان کے بجائے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو زمین کے اوپر پیدا کر کے عام کر دے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. دیکھو ملائکہ کے لیے اللہ نے آسمان رکھے کہ وہاں ان کی زندگی زیادہ گزرتی ہے, ان کا قیام آسمان کی طرف منسوب ہے, انسانوں کا قیام زمین کی طرف منسوب ہے, انسان زمینوں میں رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے لیے جو قیام گاہ بنائی وہ اس کے مناسب حال بنائی, قیام گاہ کی وجہ سے کوئی کسی کے اوپر اپنی بڑائی جتلا سکتا نہیں ہے. چنانچہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ آسمان پر رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان پر رہنے کی وجہ سے وہ عبادت کے قابل ہو گئے, معبودیت کے قابل ہو گئے, اللہ کی بیٹیاں کہلانے کے قابل بن گئے, خدا کا جز اور اولاد کہلانے کے قابل بن گئے, ایسا نہیں ہوا کرتا. تو مقام اور جگہ کی وجہ سے کوئی کسی اونچے مرتبے کے اوپر پہنچ جاتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں میں سے ملائکہ زمین میں بنا دے رہے جو تم کو ہلاک کرنے کے بعد وہ ملائکہ زمین کے اوپر قائم ہو جائے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت اور نشانی ہے, تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک مت کرو اور تم وہ توحید میں میرے راستے پر چلو, ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول فرمانا یہ قیامت کے قریب ترین ہونے کی نشانی ہے اور یہ بالکل قیامت کے قریب زمانے کے اندر ہوگا. علامات کبریٰ قیامت کی, اس میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اتر کر کے تشریف لانا ہے. اسی لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ تو قیامت کی ایک بڑی علامت ہے. نمبر دو, بعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ معبود ہونے کی علامت نہیں ہے جیسا کہ نصارہ نے سمجھ لیا ہے. نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھ لیا, خدائیت کے مقام پر پہنچا دیا, اور کیسے پہنچایا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, بغیر مرد کے ہاتھ لگائے, اسی لیے ان کو یہ مقام دے دیا. تو ان نصارہ سے کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کے معبود ہونے کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے جو ہے پیدا فرما دیا. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم, توحید پر چلنا یہ سیدھا راستہ. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين, اور شیطان تم کو روک نہ دے گے, یقیناً وہ شیطان تو تمہارا کلم کھلا دشمن ہے, اس کی دشمنی ظاہر ہے. اس نے تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا, اور آدم علیہ السلام کے بدن کے اوپر یہ جنتی لباس تھا, وہ لباس بھی شیطان نے اتروا دیا تھا. لہذا تم اس شیطان کو تم کو کھلا دشمن اللہ کے دین سے روک نہ دے رہے. ولما جاء عیسى بالبينات, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلم کھلے معجزات اور شرعی احکام کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے, قال قد جئتكم بالحکمہ, تو کہنے لگے ہے لوگو میں تمہارے پاس نبوت اور انجیل والی شریعت لے کر کے آیا ہوں, ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ, اور میں تمہارے سامنے بعض وہ چیزیں ظاہر کر کے بیان کر دوں جس کے اندر تم لوگ اختلاف کر رہے ہو. یعنی تورات کے احکام میں مرور زمانہ کی وجہ سے جو تم نے اختلاف ڈال لیے تھے, میں اس کو واضح کر کے بتلاؤں کہ اصل حکم یہ ہے, ایسا نہیں ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِعُونَ, سو تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, یقیناً اللہ وہ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں, تم اسی اللہ کی عبادت کرو. هذا صراط مستقيم, یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بينهم, سو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں میں, انسانوں کے اندر الگ الگ جماعتیں تقسیم ہو گئی, الگ الگ گروہ بن گئے, اور عجیب عجیب گروہ بن گئے. بعض لوگ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہے, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ اللہ کون, جو عیسیٰ وہ اللہ, جو اللہ وہ عیسیٰ. یہ نعوذ باللہ اتنا ڈینجر عقیدہ قائم کیا یعقوبیہ فرقے نے. نمبر دو, عیسائی لوگوں میں ایک بہت بڑا فرقہ ہو گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے, یہ مرقوسیہ فرقوں کا عقیدہ ہے. نمبر تین, بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ, عیسیٰ تین خداؤں میں کے ایک ہے, ایک اللہ, دوسرے روح القدس, اور تیسرے عیسیٰ. تین خداؤں میں کے ایک خدا عیسیٰ, یہ تیسرا فرقہ ہو گیا ملکانیہ کا. ایک فرقہ عیسائیوں میں ایسا بھی ہوا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانا, اللہ کا رسول مانا, لیکن ساتھ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر حضور کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. تو دیکھو, جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی تھی وہاں تک ان لوگوں کا یہ عقیدہ صحیح, حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی ہے. لیکن جب حضور کی بعثت بابرکت ہو گئی, تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی ضروری. لیکن عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے, ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے رہے, وہ بھی ایمان سے گئے. اور یہود نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تو کیا ایک شریف انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں. اسی کو فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم, ان کے درمیان آپس کے اندر جماعتیں تقسیم ہو گئی. فویل للذین ظلموا, بڑی تباہی ہے ظالموں کے واسطے. من عذاب یوم علیم, قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب ہوگا. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون, یہ مکہ کے کافر ایمان نہیں لاتے تو کیا ایمان لانے کے لیے انتظار کرتے کہ قیامت آئے گی تب ایمان لائیں گے؟ وہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے اور ان کو قیامت کے آنے کا پتہ بھی نہ ہو, اور آ کر کے اللہ کا عذاب ان کو دبوچ لے لے. الاخلاء بعض, الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اخلاء سے مراد لیا جائے گا ایسے دوست جن کی دوستیوں کی بنیاد دنیا میں نافرمانی کفر شرارت کے اوپر تھی, وہ ہے الاخلاء سے مراد. قیامت کے دن سب دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, عداوت کرنے والے بن جائیں گے. کیوں بن جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کی دوستی کی بنیاد کفر اور اللہ کی نافرمانی تھی. اللہ کی نافرمانی اور کفر کی وجہ سے ان لوگوں نے دوستی قائم کی, اور یہی کفر اور اللہ کی نافرمانی عذاب کا سبب ہے. اور جو چیز عذاب کا سبب بنے گی وہ چیز ان کے درمیان عداوت پیدا کروا دے گی. اور بڑی بات یہ ہوگی کہ محشر کے اندر جب یہ دوست احباب جمع ہوں گے تو ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے, ایک دوسرے کو موریدی الزام بنائیں گے کہ میں تیری وجہ سے گمراہ ہوا, وہ کہے گا کہ نہیں میں تیری وجہ سے گمراہ ہوا, ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے, اور یہ ان کے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنی کا ذریعہ بنے گا. الا المتقین, تقوی والوں کو آیت میں مستثنی کیا گیا کہ جس دوستی کی بنیاد دنیا میں اللہ کی اطاعت, ایمان, اللہ کی فرما برداری, ان لوگوں کو قیامت کے دن آپس میں محبت ہوگی, ان میں آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان کی دوستیوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہے, ایمان پر ہے, توحید کے اوپر ہے, جس کا نتیجہ جنت ہے, اور اس لیے وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے دوست اور احباب بن کر کے زندگی گزاریں گے. الا المتقین, تقوی والے, اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت کرنے والے, وہ آپس میں سچے اور پکے دوست بنیں گے, اور ان لوگوں کے لیے وہاں پر کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہوگی. حدیث کے اندر آپس میں اللہ واسطے محبت رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو دوستی اور محبت محض اللہ کی رضا کے لیے ہو اس پر بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے, جس کو متحابین فی اللہ کہتے ہیں, اللہ واسطے محبت کرنے والے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, اے میرے بندے, اے میرے بندے سے مراد کون؟ جو دنیا میں اللہ کے واسطے محبت کرتے تھے, جو تقوی والے تھے, آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں اور تم لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے. حدیثوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے اللہ واسطے محبت کرنا, اللہ واسطے عداوت رکھنا, یہ کمال ایمان کی علامت ہے. اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے دشمنی, یہ کمال ایمان کی علامت ہے. قبر سے جس وقت کے اوپر یہ نیک لوگ اٹھیں گے, ایسے تو قبر سے اٹھتے وقت پر ہر ایک کو گھبراہٹ ہوگی. اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے واسطے نیک لوگوں کو خصوصی آواز دی جائے گی. دیکھو جب قبر سے نکلیں گے تو مومن کیا, فاسق کیا, کافر کیا, ہر ایک کو ایک گھبراہٹ ہوگی کہ آگے ہمارا کیا ہوگا, کیسا حساب کتاب ہوگا. لیکن جتنے بھی تقوی والے ہیں ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے آواز لگائی جائے گی. کون سی آواز؟ یا عبادی, اے میرے بندو, لا خوف علیکم اليوم, آج قیامت کے دن تم پر کوئی غم نہیں اور تم لوگ حزن اور ملال میں بھی پڑو گے نہیں. حدیث میں اس کی تفصیلات آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی والوں کے لیے ایسا اعلان ہونا, یہ ان کے دلوں کے اطمینان کے واسطے ہے, یہ ان کے اکرام کے طور پر ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ اعلان کرے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ جب بولے گا نا, یا عبادی, اے میرے بندو, اللہ کی طرف سے آواز, تمام انسان سر اٹھا کر کے اس اعلان کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اعلان کرنے والا کیا اعلان کر رہا ہے. پورے میدان قیامت میں اس کی آواز سنائی جائے گی. پھر وہ دھیرے سے کہے گا, الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. جب وہ سنیں گے تو صرف ایمان والوں کے سر اونچے رہیں گے, باقی سب کے سب کے سر دوبارہ جھک کر کے نیچے ہو جائیں گے. گویا کہ یہ جو پیارا پیارا بہترین اعلان ہو رہا ہے, یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, یہ خاص مومنوں کے بارے میں ہو رہا ہے. مومنوں کے علاوہ کسی کے لیے یہ اعلان نہیں ہے. ابتداء یا عبادی سن کر کے تو سب کے منہ اونچے ہو جائیں گے. پھر آگے والی شرط ہے, جب سنیں گے نا, الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, تو کون ہے جن کے لیے غم اور حزن نہیں؟ جو ایمان لائے تھے ہماری آیتوں پر یعنی قرآن کے اوپر, اور وہ مسلمان بن کے زندگی گزارتے تھے, ان کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں, باقی سب کے لیے خوف اور حزن ہوگا. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون, تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی سب کی سب جنت میں چلی جائے. یہاں ازواج سے کون سی مراد ہے؟ تو بعض مفسرین کہتے کہ وہ دنیا والی بیوی مراد ہے, اور وہ دنیا والی بیوی حوروں کی ملکہ بنے گی. چاہے دنیا میں کیسی بھی ہوئے لیکن اس دن حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ازواج سے مراد ہے جنت میں ملنے والی بیویاں, جنتی حوریں. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نفس جوڑ کے معنی میں, کیا مطلب؟ مومن اپنے دوستوں, احباب اور رفقا اور متعلقین کے ساتھ جن کی دوستیاں دنیا میں ایمان کی بنیاد پر ہوگی, سب کو ایک ساتھ جنت کا داخلہ مل جائے گا. سب تم دنیا میں گہرے پکے دوست تھے, ایک درسگاہ میں ساتھ پڑھتے تھے, ایک درسگاہ میں ساتھ جو ہے مل جل کے رہتے تھے, اور ایک کمروں میں رہتے تھے, ایک مدرسے کی احاطے میں رہتے تھے, ایک ساتھ جماعت میں جاتے تھے, ایک ساتھ نیک کام کرتے تھے. چلو آج بھی سب ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. وکانو ادخلوا الجنہ, ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم تحبرون. یہ تحبرون کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, بعض اس کو حبار سے مشتق مانتے ہیں. حبار کے معنی آتے اثر کے, مطلب یہ ہے کہ اتنی خوشی ہوگی کہ خوشی کا اثر ان کے چہروں پر نمایاں ہوگا, ایک دم دکھا ہوگا خوشی کا اثر ان کے چہروں کے اوپر, اس کو کہا جاتا ہے تحبرون. نمبر دو, بات کہتے ہیں کہ حبر سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں زینت, یعنی ان کے چہرے مزین کیے جائیں گے, سجائے جائیں گے, ان کے چہروں کو جو ہے جگمگا دیا جائے گا. نمبر تین, بعض نے اس کا معنی کیا ہے تمہاری پوری عزت افزائی کی جائے گی, تمہاری عزت بڑھائی جائے گی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب, اور ان کے اوپر بڑے بڑے کھنچے, پیالے سونے چاندی کے, اور کوزے اور کٹورے, یہ سب گھمائے جائیں گے. کون لے کے آئیں گے؟ جنتی خوبصورت چھوکرے لے کر کے آئیں گے. یہاں باری والے تو کیسا بھی ان کی شکل صورت ہو, سب اپنے چلا لینے کے. وہاں تو جنت میں خوبصورت چمکتے اور جو ہے ہیرے موتی جیسے چہرے والے چھوکرے ان کے سامنے لے کر کے آئیں گے. صحاف یہ جمع کا صیغہ ہے صحفتن کا. دیکھو عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے قصعہ, وہ اتنا بڑا ہوتا ہے قصعہ جس میں 10 آدمی پیٹ بھر کے کھا سکے. پھر آتا ہے صحفتن جس کی جمع آتی ہے صحاف, 5 آدمی کھا سکے اس کو کہا جاتا ہے. اور می کلا ہوتا ہے جس میں 2-3 آدمی کھا سکے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بڑے کھنچے 7 آدمی والے, پھر چھوٹے کھنچے 4 آدمی والے, پھر اور چھوٹی کھنچی 2 آدمی والے آمنے سامنے بیٹھ کے کھا لے رہے, پھر چھوٹی چھوٹی پلیٹ ہے جس میں 1-1 آدمی کھا رہے, پھر اس سے بھی چھوٹی چھوٹی کہ 1 آدمی کو 8-10 چاہیے, ایک کے اندر ساخ, دوسرے میں سکھن, تیسرے میں کڑی, چوتھے میں پھلانا, پانچویں میں ڈھکنا, اسی طریقے چھوٹی چھوٹی. تو اس طرح یہ سب ڈنر سیٹ کی سب آئٹم ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو صحاف کا سونے کے کھنچے, پیالے, اکواب اور کوزے, وہ اس پانی پینے کے واسطے پیالے, یہ سب لے کر کے وہ جنتی خوبصورت چھوکرے گھومتے ہوں گے. فیہا ما تشتہی الانفس, اور جنت کے اندر وہ سب نعمتیں بھی ملے گی جو ان کا دل چاہے گا, جو دل چاہے گا وہ ملے گا. دیکھو پہلی آئٹم کے بارے میں تو حدیث میں فکس ہے, بخاری کی روایت کے اندر ہے, جنت میں جانے کے بعد پہلی آئٹم جو ملے گی وہ مچھلی کے جگر گوشے کے کباب ملیں گے, وہ جو ہے پہلی آئٹم ملے گی. اس کے بعد سب آئٹم جو چاہے وہ ملے گی, کڑی کھچڑی چاہے تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی. تو وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین, اور ایسی ایسی چیزیں ملے گی جس سے آنکھوں کو بھی لذت ملے گی, آنکھوں کو بھی اس میں بڑی لذت ہوگی. دیکھو انسان جو ہے نا اچھی چیز دیکھتا ہے نا تو اس میں آنکھوں کی بھی تازگی ہوتی ہے. کوئی بہترین خوبصورت منظر دیکھے تو آدمی کو کتنا اچھا لگتا ہے, واہ واہ, نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا, بس اس منظر کو دیکھتا ہی رہوں, دیکھتا ہی رہوں, دیکھتا ہی رہوں. وتلذ العیون, اس طرح وہاں وہ دوسری چیزیں بھی ایسی ہوگی, دیکھتے ہی رہے, دیکھتے ہی رہے, نظر ہٹائے ہی نہیں حور کی طرف سے اور دنیاوی دینی کی طرف سے بھی ایسی لذت معلوم ہوگی. اور مفسرین نے لکھا کہ وتلذ العیون کا اعلیٰ ترین مصداق یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. رزقنا اللہ تعالی بفضلہ ومنہ وانتم فیہا خالدون, اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون, اس جنت کے تم وارث بنے تمہارے اعمال کے سبب. وارث بننے کا ایک مطلب یہ کہ تمہارے باپ کی میراث, تمہارے ابا آدم کی یہ جنت تھی, اب ان کی میراث میں تم کو یہ جنت ملی. بما کنتم تعملون, یہ بھی اللہ کا فضل ہے نا کہ جنت کو ہمارے اعمال کا نتیجہ قرار دیا جاوے آیت کے اندر, یہ بھی اللہ کا کرم ہے. لکم فیہا فاکہت کثیرہ, اس کے اندر تمہارے لیے بہت سارے میوے ہوں گے. منہا تاکلون, اس میں سے بہت سب کو تم کھاؤ گے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پھل ایسے بھی ہوں گے کہ 12 ہاتھ لمبائی ہوگی، 12 ہاتھ لمبائی والے پھل بھی جنت میں ہوں گے. اندازہ لگاؤ کتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے. 7 ہاتھ لمبی دودھی تو میں نے اپنے آنکھ سے دیکھی ہے اور کھائی ہے ٹورنٹو کے اندر. جنت میں 12 ہاتھ لمبے لمبے پھل ہوئے تو کیسی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت. بعض روایتوں میں ایک عجیب مضمون آیا کہ یمن کی دارالسلطنت سنا سے لے کر حدیث میں آیا کہ ملک شام تک کتنی لمبائی والے پھلوں کے خوشے ہوں گے جنت کے اندر، کتنے لمبے لمبے جو ہے خوشے ہوں گے. پھر یہ کہ جنت میں ایک پھل تم نے توڑا تو وہاں دوسرا فوراً لگ جائے گا. اب یہاں تم نے آم دیکھی کہ پک گئے تو یوں کر کے توڑی کھائی تو وہاں نیا آم لگ جائے گا. یہ نہیں کہ وہاں ٹوٹا تو گیا، ایسا نہیں، فوراً دوسرا لگ جائے گا. اور دنیا کے اندر جو پھل ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے. اسی لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو ان کو توشے میں جنت میں سے پھل دیے گئے تھے. اسی لیے یہ دنیا کے پھل وہ جنت کے پھل ہیں. بس فرق دونوں میں اتنا ہے کہ جنت کے پھل بگڑیں گے نہیں اور دنیا کے پھل سڑ بگڑ جاتے ہیں، اتنا دونوں میں فرق ہے. لکم فیہا فاکہت کثیرا، مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پھل بارماسی ہوں گے، یعنی ہر پھل پورا سال ملے گا، سیزنل فروٹس نہیں ہوں گے کہ بھائی کہ آم کی سیزن آئی ابھی چاپا پھر بعد میں رائے، اس طرح باری باری نہیں ہوں گے، بلکہ سیزنل نہیں بلکہ بارماسی ہر پھل پورا سال تازہ تازہ ملے گا. وَمِنْهَا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاؤ گے. اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یقیناً مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مجرمین سے کاملین، مجرمین مراد ہے قرینہ خالدون، کیونکہ مومنین جہنم میں جائیں گے عارضی، کافر جہنم میں جائیں گے دوام کے لیے، اس لیے مجرمین سے کافرین مراد ہے. جہنم میں کافر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. لا یفتر عنہم، وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا بھی نہیں ہوگا، عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی. وہم فیہ مبلسون، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور وہ لوگ جہنم کے اندر آس توڑ دیں گے، نا امید ہو جائیں گے، چپ چاپ رہیں گے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کو کوئی سزا ہو جاتی ہے بیچارے کا بولنا بند ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ مجرمین بھی جہنم میں بولنا بند کر دیں گے. دیکھو جہنم میں مختلف حالات ہیں، طویل زمانہ، اطول طوال زمانہ وہاں رہنا ہے کافروں کو، اس وجہ سے اس میں مختلف حالات آئیں گے. ابتداء ایسے حالات ہوں گے کہ جب عذاب کا ان کو آرڈر سنایا جائے گا کہ چلو تم سب کو جہنم میں جانا ہے، تو اس عذاب کو اور ساتھ میں یہ ہوگا خالدون ہمیشہ کے لیے، کافر لوگوں کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوگی سب چپ ہو جائیں گے، کچھ نہیں بول سکیں گے. طویل زمانہ جہنم میں چپ چاپ گزرے گا، پھر دھیمے 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 ان کی زبان کھلے گی اور بولیں گے، شور کریں گے، چلائیں گے، ونادو یا مالک والی باتیں کہیں گے. ابتدان تو خاموشی ہو جائے گی، پھر جو ہے دھیمے دھیمے کچھ فریش ہونا چالو ہوں گے، اور وہ فریش ہونے کا مطلب کچھ بولنا چالو کریں گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا کہ ان کو کسی ظلم سے جہنم میں ڈالا، لیکن وہ خود اپنی جان کو ظلم کرنے والے تھے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور یہ سب کے سب لوگ پکاریں گے، کون؟ جہنمی لوگ آواز دیں گے. کہتے ہیں مالک جہنم کے داروغے کا نام ہے، اور ان کی بیٹھک ان کا تخت جہنم کے درمیان کے اندر ہوگا، اور جہنم میں مختلف پول بنے ہوں گے جس کے اوپر سے ملائکہ گزرتے ہوں گے، درمیان میں مالک کا تخت ہوگا، وہاں مالک بیٹھے ہوں گے، تو یہ جہنمی لوگ اس مالک کو آواز لگائیں گے اور آواز لگا کے کہیں گے، مالک لیقضی علینا ربک، آپ کے رب کو کہو کہ سب کو موت آ جائے، ہمارا فیصلہ ہو جائے، یعنی موت ہو جائے. تو مالک ان کے شور شغب کو سنیں گے سنیں گے سنیں گے، 1000 سال یہ جہنمی لوگ چلائیں گے، تو مالک صرف اتنا جواب دیں گے، انکم ماکثون، تم لوگ عذاب میں ہمیشہ رہو گے، چھٹکارا بھی نہیں پاؤ گے، موت بھی نہیں آئے گی، عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا، یہ جواب دے دیں گے. پھر آگے مالک کہیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، لقد جئناکم بالحق، دونوں احتمال ہے کہ یہ مالک کا کلام قرآن میں نقل ہو رہا ہے یا باری تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس سچی سچی بات نبیوں کی زبان سے لائے تھے، خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان مکہ والوں کو قرآن سنایا گیا تھا، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات کو پسند نہیں کرتے تھے اور حق بات کا انکار کرتے تھے، اس کی سزا کے اندر اب تم لوگ اس جہنم کا مزہ چکھو، یہ ان کو کہا جائے گا. دیکھو عجیب و غریب سوال جواب جو ہے ہوں گے وہاں پر، کچھ وقت تو سوال جواب چلیں گے، پھر سوال جواب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے. امام بیہقی نے حضرت محمد ابن کعب سے یہ روایت نقل کی ہے، اور سنن سعید ابن منصور میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ 2 زخی لوگ 5 مرتبہ آواز لگائیں گے، بات کریں گے، 4 ان کی آواز کا تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اور 5ویں مرتبہ آواز لگانے کے بعد کوئی کلام نہیں، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ بات چیت بھی منقطع بند. دیکھو دنیا کے اندر بھی جو ہے نا، کوئی 2 جماعت کے درمیان کے اندر ناراضگی ہوتی ہے تو مصالحت کی جب گفتگو ہوتی ہے تو کبھی 1 مجلس 2 مجلس 3 مجلس 4 مجلس صلح نہیں ہوئی تو 5 مرتبہ کہتے ہیں یہ فائنل مجلس، ورنہ اس کے بعد بات بھی ختم، پھر ہم بات بھی نہیں کریں گے تم سے اس موضوع کے اوپر. اس طرح وہاں پر بھی ہوگا معاملہ، چنانچہ وہاں تو صلح کی کوئی شکل نہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایک موقع یہ ہوگا کہ ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. یہ جہنمی لوگ آواز لگائیں گے، کہیں گے اے اللہ 2 بار موت 2 بار حیات ہو گئی، ہم نے گناہوں کا اقرار کر لیا، اب جہنم سے باہر نکلنے کا ہے کوئی راستہ؟ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. ہم کو اللہ کی طرف سے اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، تم انکار کرتے تھے. دوسرا موقع، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یہ جہنمی لوگ کہیں گے، اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، ہم کو دنیا میں جانے کا ایک چانس دے دو، ہم نیک کام کریں گے، ہم یقین لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جواب ملے گا، فذوقوا بما نسیتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. پھر تیسرا موقع، جہنمی لوگ آواز لگائیں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب نجد دعوتك ونتبع الرسل. جب یہ کہیں گے تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. تم دنیا میں تو قسمیں کھاتے تھے کہ دنیا سے کوئی جانے والا ہے نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے دنیا میں، تو ایسا تم کہا کرتے تھے، پھر جہنمی لوگ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ جہنم سے نکال دیجئے، ہم دنیا میں جا کے نیک کام کریں گے اور جو اعمال ہم پہلے کرتے تھے اس سے اچھے اعمال کریں گے. اللہ کی طرف سے جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. یہ تو سب سوال جواب چلیں گے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پھر اخیر میں جہنمیوں کو کہہ دیا جائے گا بات چیت کا سلسلہ منقطع ہمیشہ کے لیے. ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکسو فیہا ولا تکلمون، جاؤ جہنم میں، اب میرے سامنے بات چیت کرنے کے لیے بھی مت آؤ. یہ اب ان کے لیے بات چیت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو داروغہ جہنم کا مالک ان کو یہ جواب دے دے گا کہ ہماری طرف سے ہمارے نبی اللہ کے نبی سچی سچی باتیں آ کے سناتے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. ہم ابرموا امرا فانا مبرمون. ابرام کس کو کہتے ہیں؟ ابرام کہا جاتا ہے دھاگے کو مضبوط طریقے سے بن لینا، اتنا مضبوط دھاگا بن لینا کہ وہ ٹوٹنے اور چھوٹنے کا نام نہ لے لے. ہم ابرمو امرا کہ تم حق کے خلاف مضبوط منظم سازش کرتے تھے تاکہ حق ڈگمگا جاوے، جس کے ختم ہو جائے. تم حق کو مٹانے کی مضبوط منظم سازش کرتے تھے، یعنی ہمارے نبیوں کو، نبی کے لائے ہوئے دین کو، نبی کی لائی ہوئی کتاب کو ختم کرنے کی سازش کرتے تھے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی مضبوط پلان کرتے تھے ہمارے نبیوں کو بچانے کے واسطے. ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم یکتمون. یکتمون ام یحسبون، کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تنہائی کی باتوں کو سنتے نہیں، ہم ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ غلط، ہم ان کی تنہائی کی باتیں اور مشوروں کو سب کو سنتے ہیں. اور ہمارے رسول، رسول سے مراد یہاں پر کون ہے؟ کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے. وہ ان انسانوں کے پاس ہر وقت رہتے ہیں جو لکھتے رہتے، یکتبون لکھنے کا کام کرتے رہتے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی بالفرض والمحال تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہو جاتا. کیا مطلب؟ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ حضور کی زبان سے کافروں کو کھیلوا رہے کہ تم عیسیٰ کو، عزیر کو، ملائکہ کو اللہ کے بیٹے بیٹیاں کہتے ہو، تو میرے اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا اس کا عبادت کرنے والا بن جاتا. دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل سے مباحثہ کرتے وقت پر اپنی حق پسندی کو جتلانے کے لیے یہ اس طرح سے کلام کیا جاتا ہے کہ اگر یہ حق ہے نا پہلے میں عمل کروں اس پر، حالانکہ وہ باطل ہے، لیکن سامنے والے کو جتلانے کے لیے اس طرح کا کلام کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ تمہارا دعویٰ صحیح ہوتا، دلائل سے مزین ہوتا تو میں اس کو مان لیتا. اس انداز سے مخاطب کے کلام میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور وہ قبول حق کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. گویا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو میرے اللہ کے لیے اولاد کی بات، تو میں سب سے پہلے میرے اللہ کے اولاد کی عبادت کروں، کیونکہ مجھے میرے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. لہٰذا میرے اللہ کی ہر چیز سے بھی مجھے محبت. دیکھو ایک استاد سے کسی کو محبت ہے تو اس کی اولاد سے بھی محبت, کسی پیر سے محبت تو اس کی اولاد سے بھی محبت. تو پھر اگر بالفرض اللہ کی کوئی اولاد ہے تو اللہ کی ہر چیز سے مجھے محبت, اس لیے میں اپنے اللہ کی اولاد سے بھی محبت کرتا. لیکن میرے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. نمبر دو, میں تو بہت حق پرست انسان ہوں, حق ماننے میں ضدی نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق آوے اور نہیں مانوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کوئی ضدی آدمی تھوڑا ہی ہوں. تم اللہ کے لیے اولاد حق ہے ثابت کر کے بتا دو, میں مان لوں گا اس کو. میں تمہارے جیسا ضدی نہیں. ایک اللہ کی الوہیت کی بات حق پھر بھی تم مانتے نہیں ہو, میں ایسا نہیں ہوں. تم اللہ کے لیے اولاد ثابت کر کے بتا دو, میں مان لوں گا. نمبر تین, عابد بمانا شاہد. اب آیت کا معنی کیا کریں گے کہ رحمان کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے, اس بات کی میں سب سے پہلی شہادت دے رہا ہوں. نمبر چار, عابد بمانا جاہد. جاہد کا کیا معنی اب؟ کہ میرے رحمان کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے, اس بات کا میں سب سے پہلا اعلان کر رہا ہوں. میں اس فاسد عقیدے کا سب سے پہلا انکار کر رہا ہوں کہ میرے رحمان اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. انافیہ قرار دیا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو بڑے آسمان, جو تمام آسمانوں اور زمین کے مالک ہے, عرش کے مالک ہے, اور ان چیزوں سے پاک ہے جس کو یہ کافر لوگ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اولاد کی بات, شریکوں کی بات, فذرہم, آپ ان کو چھوڑ دو. یخودو, وہ کھڑے رہے اپنے باطن کے اندر. ویلعبو, اپنی دنیا کے کھیلوں میں مست رہے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ وہ مل لے ہوئے اپنے اس قیامت کے دن کو جس کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے. قیامت آئے گی تب ان کی آنکھ کھلے گی جب اللہ کا عذاب آئے گا, یا دنیا کے اندر عذاب آنے کا دن. وہو الذی فی السماء الہ, وہی اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے. وفی الارض الہ, زمین میں بھی وہ اکیلے معبود ہے. وہو الحکیم العلیم, وہ اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں, ہر ہر چیز کو بڑے جاننے والے ہیں. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض, بڑے عظمت والے, بڑی اونچی شان والے وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے. وما بینہما, آسمان زمین کے بیچ کی تمام چیزوں کے مالک بھی وہی ہے. وعندہ علم الساعہ, اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے. وإلیہ ترجعون, اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے. ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون. ولا یملک الذین, اور ان لوگوں کی ملکیت یا اختیار میں وہ بات نہیں ہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو. ان بتوں کی ملکیت اور اختیار میں سفارش کرنے کا حق نہیں ہے. کوئی بت سفارش کر سکے قیامت کے دن, ایسا اختیار کسی بت کے پاس نہیں. جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوجتے پکارتے ہو, ان بتوں کے اختیار میں قیامت کے دن کسی کی سفارش کرنے کا حق نہیں ہے. وہاں تو بھائی دو اجازت کی ضرورت پڑے گی. ایک شافع مشہور, شافع یعنی کون سفارش کرے گا, اس کی بھی اللہ کی طرف سے اجازت. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور دوسری اجازت اس کی, کس کے لیے سفارش کرے, وہ بھی اللہ کی اجازت لینے کی. اللہ من شہید بالحق, وہاں پر شفاعت کرنے کا حق کس کو ملے گا؟ جو دنیا میں سچی بات کی گواہی دیتا ہے, یعنی ایمان والا ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے. وہم یعلمون, اور اس کے پاس علم بھی ہے اور وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے. جس کے بارے میں پورے علم کے ساتھ سچی گواہی دے کہ وہ واقعی مومن تھا, اسی کی گواہی قبول کی جائے گی. حق کی گواہی یعنی ایمان قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا اقرار کرے, ایسے ہی لوگوں کی گواہی وہاں پر قبول ہوگی. تو گواہی اور شفاعت کے ماننے کے لیے شرط کیا کہ جس نے ایمان قبول کیا, اللہ کے ایک ہونے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا, ان لوگوں کی شفاعت قبول ہوگی. سفارش کرنے والے کو علم صالح اور عمل صالح ہونا بھی ضروری ہے, اس کے بغیر وہ سفارش نہیں کر سکیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور اگر آپ ان سے سوال کرو گے من خلقهم, ان کافروں کو خود کو کس نے پیدا کیا, تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم کو پیدا کرنے والے تو اللہ. یہ حضور کے زمانے کے کافروں کا حال تھا, وہ اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, پھر تم کہاں سے الٹے پھر کر ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کے دوسرے بتوں کی عبادت میں چلے جاتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور اگر آپ ان کو سوال کرو کہ کس نے من خلقهم, ان کافروں کو پیدا کیا, وہ خود جواب میں کہیں گے کہ اللہ ہی نے, پھر وہ کہاں سے الٹے پھر کر غیر اللہ کی عبادت میں چلے جاتے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ, اس کے مختلف مطلب ہے. نمبر ایک, رسول کے قول کی قسم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی, کیا شکایت کی, اے میرے رب یہ قوم ایمان لاتی نہیں ہے. دیکھو نبی تو اپنی امتوں پر کتنے مہربان ہوتے ہیں, کتنے شفیق ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی نبی اللہ کو کہہ دے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے, تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبی کو کتنا رنج ہوا ہوگا, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, اور نبی نے کتنی تکلیفوں کے بعد شکایت کی ہوگی کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کو نبی کی اس بات کا علم ہے, وکیل ہی, اور اللہ تعالیٰ کو نبی کی اس بات کا علم ہے, یا ربی, کہ اے میرے رب یہ قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ کے یہاں سے جواب ملا, فصفا, آپ ان سے اعراض کرو, فصفا عنہم, آپ ان کو ابھی جانے دو. وَقُلْ سلام, یعنی آپ نے ان کو دعوت کا حق ادا کر دیا, نہیں مانے تو ان کے پیچھے نہیں پڑے رہنے کا. وَقُلْ سلام, اور آپ ان کو سلام کہہ دو. سلام کہنے کا مطلب کہ تم تمہارے راستے, وہ ان کے راستے. السلام علیکم مراد نہیں ہے, جدا ہونا مراد ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ نبی کو جھٹلانے کی سزا کتنی خطرناک ہوا کرتی ہے. جاؤ جلدی سے آ جاؤ.